بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئین صحافت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا، پھر آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا، پھر آپ سماعت فرمائیں گے آئیے فارسی سیکھیے، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ مسقط۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کی صحافیوں سے گفتگو۔ بے بنیاد میڈیا افواہوں کی تردید۔ ایران میں افسودگی جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ میں صہیونی فوج کے خلاف استقامتی محاذ کے جوابی حملے۔ سرایا القدس کی تازہ کارروائی میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ جنگ غزہ کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کی خبر۔ اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا پاکستان سے آئندہ بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے عمان میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے باہمی تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستاویزات قانون، اقتصاد، سیاست، ثقافت، تعلیم، دفاع، ابلاغیات، صحت عامہ، ٹیکنالوجی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون میں توسیع سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس موقع پر ایران اور سلطنت عمان کے ثقافتی اور تاریخی روابط سے متعلق مشترکہ ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا۔ صدر ایران کے دورے مسقط میں ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور عمان کے تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری میں توسیع کے وزیر نے بینکاری تعاون میں توسیع کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی صنعت جوہری صنعت کی بنیاد شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے یورینیم کی افسودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افسودگی کی صنعت کا حامل رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مقابل فریق کو زبانی اور تحریری طور پر بتایا اور ایران کے شفاف موقف سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے علاقے میں یورینیم کی افسودگی کے لیے کنسرشیم کی تشکیل کے بارے میں ایران کو تجویز پیش کیے جانے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مذاکرات کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افسودگی کی صنعت کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ ایران نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایران میں یورینیم کی افسودگی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نہیں ہوگی۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران میں یورینیم کی افسودگی کا عمل روکے جانے کے امکان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ یہ مسئلہ مذاکرات کا موضوع نہیں ہے، اور یورینیم کی افسودگی کی فیصد کا مسئلہ بھی سیاسی نہیں بنایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے استعمال سے مربوط ہے، اور اونچی سطح پر یورینیم کی افسودگی ضروری نہیں کہ فوجی مقاصد کے لیے ہی ہو۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ کے مشرق میں واقع شجاعیہ کے علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانے کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے شجاعیہ میں ایک مکان کو تباہ کر دیا جہاں صہیونی فوجی روپوش تھے۔ اس کارروائی میں کئی صہیونی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اس مکان پر کئی بم پھینکے۔ ایک صہیونی سائٹ نے سوشل میڈیا پر اعتراف کیا ہے کہ ایک عمارت پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال بھیج دیا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی پریس ذرائع نے غزہ میں صہیونیوں کے خلاف استقامت کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کی رپورٹ دی ہے جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بیت الہیہ کے مغرب میں بھی تحریک استقامت کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد صہیونی ہیلی کاپٹروں نے ہلاک اور زخمی صہیونی فوجیوں کو مقبوضہ فلسطین کے اسپتالوں میں منتقل کیا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنائے جانے اور بمباری اور گولہ باری کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج بھی دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں اسفتاوی نامی علاقے میں فلسطینی صحافی اسامہ العربید کے مکان پر بمباری کی، اور اس بمباری میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں دیر البلح میں بھی صہیونی جارحیت میں متعدد فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ رفح کے مغرب میں بھی العلم چوک کے اطراف کے علاقے صہیونی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ خان یونس کے جنوب مشرق میں واقع معان علاقے پر بھی صہیونی بمباری ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی عمارتوں کو دھماکوں سے بھی تباہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ جنگ غزہ کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کی خبر ہے۔ ایک مظاہرہ صہیونی وزیراعظم نیتنیاہو کے گھر کے سامنے بھی کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونیوں نے نیتنیاہو کے گھر کے سامنے اجتماع کیا۔ مظاہرین نے جنگ غزہ بند کرنے اور صہیونی جنگی قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا. میڈیا ذرائع کے مطابق تل ابیب کی مرکزی سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں صہیونیوں نے تل ابیب حکومت کے خلاف مظاہرہ اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اسی طرح مرکزی مقبوضہ فلسطین کے قصبے رہوفوت کے قریب بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا. مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے بینر تھے جن پر جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے مطالبات درج تھے. صہیونی پارلیمنٹ کے سامنے بھی بڑی تعداد میں جنگی قیدیوں کے لواحقین نے اجتماع اور قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے نیتن یاہو کی کابینہ کی مخالفت میں نعرے بازی بھی کی. اس موقع پر صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے کہا کہ اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا تو مستقبل دردناک ہوگا. اسی طرح کا مظاہرہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے سامنے بھی کیا گیا جس میں جنگی قیدیوں کے لواحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. دوسری طرف صہیونی حکومت کے سینکڑوں حاضر سروس اور ریزرو فوجیوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے غزہ کی جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان صہیونی فوجیوں نے اسرائیلی فوج کی کمان سے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ سیاسی ہے، یہ اسرائیل کی سلامتی کی جنگ نہیں ہے، بنابراین اس جنگ میں حصہ لینے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. اس تومار پر اسرائیلی فوج کے 1200 حاضر سروس افسران اور ریزرو فوجیوں نے دستخط کیے ہیں اور جنگ غزہ فوری طور پر بند کر دینے کا مطالبہ کیا ہے. جنگ غزہ کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کی خبر ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین میں مظاہرہ کیا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی اہم سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں صہیونیوں نے تل ابیب حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان سے آئندہ بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ ٹیکس وصولی میں سختی برتی جائے اور نا دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں. بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے تاکید کی ہے کہ ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھایا جائے. رپورٹوں میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس چوری پر جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کر دینے اور جرمانے کے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ درج کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے بدھ کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے. عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں. سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ چونکہ معاملہ حساس ہے اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے اور لکھنے سے پرہیز کریں. واضح رہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندور سے متعلق ان کی ایک پوسٹ کے بعد مبینہ اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کے الزام میں 2 FIR درج کرائی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دے دی تھی. ادھر آپریشن سندور کے حوالے سے ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کے متنازعہ بیان پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ عدالت عثمہ میں جمع کرا دی ہے. وجے شاہ نے ایک تقریر میں آپریشن سندور کی کمانڈر کرنل صوفیہ قریشی کو پہلگام دہشت گردانہ حملہ کرنے والوں کی بہن کہا تھا. روسی حکام نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے مختلف علاقوں میں یوکرین کے 100 سے زیادہ ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے. روسی حکام کے مطابق روس کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے روس کی طرف بڑھنے والے درجنوں یوکرینی ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا اور انہیں مار گرایا۔ یوکرین ان ڈرون طیاروں سے روس کے مختلف علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روس نے گزشتہ ہفتے یوکرین کے مختلف علاقوں پر ڈرون حملے کیے تھے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن کا کہنا ہے کہ ماسکو کی طرف بڑھنے والے 27 یوکرینی ڈرون طیاروں کو روسی فوج نے مار گرایا۔ بریانس کی مقامی انتظامیہ کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک مکان اور 6 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کی اسٹار شپ فلائٹ 9 پرواز کے 30 منٹ کے بعد تباہ ہو گئی۔ ایلون مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کی نمی تجرباتی پرواز اسٹار شپ 9 خلا میں پرواز کے 30 منٹ کے بعد اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور فضا میں واپس آتے ہی تباہ ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ راکٹ میں ایندھن کی لیکیج کے باعث خلا میں گھومنے کا عمل بے قابو ہو گیا، جس کے بعد اسے غیر متوقع تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلون مسک کی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک تجرباتی مشن تھا جو ناکامی سے دوچار ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی جناب حسین تقوی صاحب کو، انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حسین تقوی صاحب، عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیش کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اطلاعات و معلومات اور جو خبریں غزہ کے تعلق سے منظر عام پر آ رہی ہیں، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ ایک ایسا بھیانک سلسلہ ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور غزہ کے عوام بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت کھلے آسمانوں تلے اور اسی طریقے سے بنیادی ترین انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان سے محروم نظر آتے ہیں۔ عالمی برادری کی طرف سے مکمل خاموشی، اور ساتھ ہی ساتھ اکا دکا بعض ممالک اپنے مفادات کے تائیں غزہ کے عوام کے اوپر ڈھائی جانے والے مظالم کے موضوع پر کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم عرصہ دراز سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ غزہ کے جو حالات ہیں وہ انسانی المیہ ہے، اور انسانی المیہ میں ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ کلی طور پر غزہ کے تعلق سے عالمی برادری جو ہے وہ نہایت خاموش ہمیں نظر آ رہی ہے، سوائے چند ممالک کے کہ جو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، لیکن یہاں پر جگہ ہے کہ میں نام لوں ان مزاحمتی قوتوں کا کہ جنہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ میدان عمل میں رہتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائی، بلکہ عملی میدان میں بھی انہوں نے تن من دھن کی قربانی دینے کا بھی عزم جو ہے وہ ظاہر کر رکھا ہے، اور وہ ہیں یمن کے انصار اللہ کہ جن کی بہادری، دلیری، جانفشانی اور نہایت کم امکانات کے باوجود وہ اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور استقامت کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ غاصب سے انہی حکومت کی فوج جو ہے وہ محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کے ہتھیار کے ذریعے سرنگو کرنے کی فکر میں ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے غزہ کے عوام اس سرزمین کو، کہ جو ان کی آبائی سرزمین ہے، اس کو ترک کر دیں۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک منصوبہ ہے کہ جس کو کوئی بھی صاحب دل افراد جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا، اور کہیں اس زاویے میں امریکی صدر ٹرمپ آ کر اپنے جو ہے منصوبے کا دفاع کرتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں اور بچوں کے قاتل، غزہ کے عوام کے دشمن اور سرزمین فلسطین کو تہس نہس کرنے والا سرغنہ نتن یاہو، کے جو اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے غزہ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وہاں سے حیات کے جو آثار ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، زندگی کے آثار کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ اور اسی لیے جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا اور کہ ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جارحیت جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ کمزور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بہرحال جو 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جو شہداء کی تعداد ہے وہ مختلف ہے، لیکن جو مثلا خود فلسطین کا جو صحت کا ادارہ ہے جو وہ اعداد و شمار دیتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن جو وہ اعداد دے رہے ہیں ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ 53,977 سے شہداء کی تعداد جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے، اور فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور جن کو نکالنے کے لیے، حتیٰ میں ایک جگہ حسین اختر صاحب پڑھ رہا تھا کہ یہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے غزہ کا، ہم دور سے بیٹھ کر تو دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت گر گئی جو ہے، وہ ہسپتال جو ہے وہ تباہ ہو گیا، لیکن ابھی ایک سروے میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک این جی او تھی برطانیہ کی، اس نے جاری کیا، اس میں اس نے کہا کہ خالی اس وقت جو بارود وہاں گرا ہے اور جو وہاں پر بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، جو وہاں پر اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اس کے آثار اور اس کے نقصانات اور اس سے ہونے والی تباہی کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کہ اس کے اندر سے کوئی خطرناک چیزیں جو ہے ظاہر نہ ہو، اس میں بھی 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرزمین جو ہے غزہ کی، یہ اس وقت جو ہے وہ نہایت ہی دردناک منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، بلکہ یہاں پر اتنا بارود استعمال ہوا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید دوسری جنگ عظیم میں بھی جو ہے وہ اتنا بارود استعمال نہیں ہوا، بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جتنے نامہ نگار اور سروسز فراہم کرنے والے افراد غزہ میں شہید ہوئے ہیں اس کی تعداد بھی کسی بھی جنگ سے ابھی تک جو دنیا میں ہوئی ہے حالیہ 100 برسوں میں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تعداد غزہ کے میں صحافیوں کی اور جو ورکرز ہیں ان کی شہادت ہوئی۔ اقوام متحدہ نے جو اعداد و شمار انروا کے جو رضاکار وہاں پر مارے گئے ہیں وہ بھی کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسرائیلی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ پروازوں کی معطلی کا جو بحران ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، اور یہ غزہ کے حامی استقامتی گروہ جو ہیں انہوں نے اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو لوہے کے چنے جو ہے وہ چبوا دیے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ تحریک انصار اللہ ہے۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ انسانی حقوق، اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگوں کے خاتمے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیا انہیں غزہ میں نسل کشی جو ہے وہ رکوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو صدر بنے ہوئے بھی تقریباً 100 دنوں سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک چھپن چھپائی کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر غزہ کے عوام کی نسل کشی کو جو ہے وہ دوام بخشا جا رہا ہے، جو نہایت ہی خطرناک ہے۔ روزانہ فضائی حملوں میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ نتنیاہو نے حماس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کے لیے پورے غزہ میں کنٹرول حاصل کرنے کی دھمکی دی ہے کہ ہم غزہ کا کنٹرول حاصل کریں گے، کیوں کہ جو ہے وہ ہم حماس کو کنٹرول حماس کو نابود کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی خواہش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نتنیاہو کے دل میں ہی رہ سکتی ہے، چونکہ حماس جو ہے وہ ایک انمٹ ایک استقامت ہے، اور یہ غزہ کے عوام اور فلسطینیوں کے خون میں رچ بس گئی ہے، اور جو چیز غزہ کے عوام فلسطینی عوام کے خون میں رچ بس جائے اس کو نکالنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد جنگ کے مختلف نشیب و فراز جو آئے ہیں اس میں ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ خود غاصب صہیونی حکومت جو ہیں وہ ان کے تھنک ٹینکس اور کچھ ملٹری سابق حکام جو ہیں، حتیٰ کہ موساد کے جو سابق ڈائریکٹرس ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حماس ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریے کو بم بارود اور گولیوں سے کسی بھی قیمت پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے ایک خیالی پلاؤ ہے جو بعض نادان حکمرانوں کے جو ہے ذہن و دماغ میں گھومتی رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج بھی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود غزہ کے عوام جو ہے وہ استقامت کا مظہر ہیں، اور غزہ کے عوام جو ہیں وہ ایک ایسے مرحلے پر بھی جو ہے وہ آ کر انہوں نے اپنی برتری کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ ہم نے جب قیدیوں کے تبادلے کی بات ہوئی تو اس میں غزہ کے عوام اور خاص طور پر حماس کا جو ایک اقتدار ہے، حماس کی جو طاقت ہے، حماس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے مثلاً نقوش کو ہم نے وہاں پر دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حماس نے اپنا ایک بہادر اور ایک عزت مندانہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور آج بھی اگر حماس کی قید سے کوئی مثلاً اسرائیلی آتا ہے تو وہ غاصب صہیونی حکومت کو جارے اور جرائم پیشہ قرار دیتا ہے، اور حماس کو جو ہے وہ امن کا دائی قرار دیتا ہے، چونکہ حال ہی میں ایک صہیونی جو تھے وہ رہا ہوئی خاتون، تو اس نے کہا مجھے غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا اس کے جرائم سے، جبکہ حماس جو ہے میرے لیے جو ہے وہ میں اس کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے مکمل ایک سپورٹ جو ہے وہ کیا۔ بہرحال کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ باتیں تھیں کہ جو میں لے کے آیا تھا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سامعین کی خدمت میں ان نکات کو پیش کریں گے
انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب اس معلومات کے لیے، ہم آپ کے شکرگزار ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گدپیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے میں خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور اس طرح شکر نعمت ادا کرے. اس دنیا میں چار بہترین نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں: جسم کا صحت مند ہونا, دوسروں سے بے نیاز ہونا, علم کی روشنی سے منور ہونا, اور خدا کی جانب سے توفیق کا حاصل ہونا. اور جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر ہوں تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہتا. چار چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں: صحت و تندرستی, بے نیازی, علم اور توفیق. ہر برائی انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے اور زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے, لیکن وہ برائی جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے وہ لالچ اور طمع ہے. لالچ سے زیادہ کوئی چیز انسان کو فاسد کرنے والی نہیں ہے. نیکی انسان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب کرتی ہے جبکہ گناہ کے اثرات برے ہوتے ہیں. ہر نیکی اور گناہ کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے. بہت سے گناہ انسان کی زندگی کو گھٹا دیتے ہیں, جیسے زنا, قطع رحم اور جھوٹ وغیرہ. اس کے برخلاف بہت سی نیکیاں ایسی جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں, جیسے پاکدامنی, صلہ رحم وغیرہ. انسان کی موت طبیعی موت کے بجائے گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی عمر طبیعی کے بجائے نیکی کے سبب زیادہ ہوتی ہے. دوستی ایک نعمت ہے, اس لیے ہمیشہ دوستوں سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ دوستی برقرار رہے. ہر انسان ترقی کرنا اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے مضبوط قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے. مضبوط قوت ارادی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ پر کامل بھروسہ, اسی قدرت پر یقین ہو. عبادات کی بجا لانے کا اصل فلسفہ قرب پروردگار ہے. ہر نماز برائی سے محفوظ کر کے انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے. روزہ اس میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے. قرب اور محبت صرف دل سے حاصل ہوتی ہے. اگر ظاہری اعضا عبادت میں مصروف ہوں اور دل مردہ ہو تو اس عبادت سے قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو معبود سے نزدیک کرنے کا سبب نہ بنے. خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے اور خیانت کرنے والا مجرم ہے. ایسے شخص سے یہ جاتے ہوئے کہہ دو, خیانتکار سے دوستی رکھنا یا اس کے کسی بات یا مال کا امین بننا خود خیانت ہے. اگر انسان اسے اس جرم سے نجات دلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے ترک تعلق کر لے. دوست وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو بیان کرے اور غلطیوں کی نشاندہی کرے. وہ دوست جو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے حقیقت کو چھپائے اور جانتے بوجھتے صحیح بات نہ کرے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین, پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان سے متعلق اہم خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان، افغانستان اور چین کی شمولیت سے سہ فریقی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس اجلاس میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان، چینی نمائندے اور طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں نے اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں تینوں ملکوں کے نمائندوں نے اپنے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ مشترکہ اقتصادی منصوبوں کو فروغ دینے، مشترکہ منڈیاں بنانے اور تجارت کو وسعت دینے پر اتفاق کیا، تاکہ تعلقات کو آسان بنانے اور خطے کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ افغانستان کے امور کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان کے قریبی پڑوسی کے طور پر پاکستان افغانستان اور چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے اور علاقائی ممالک کے ساتھ انفراسٹرکچر و صنعتی منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے یہ بھی کہا کہ پاکستان چین اور افغانستان کے قریبی تعاون کے ذریعے خطے میں اقتصاد اور سلامتی کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس سے فریقی اجلاس کے دوران طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے بھی پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو داخلی استحکام اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ چینی نمائندے نے تینوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی ضرورت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ چین تجارت اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ سامعین، برطانیہ کی فوج کے کچھ اسپیشل فوجیوں کی جانب سے حالیہ دنوں میں افغانستان میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے اقرار پر طالبان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ اعترافات افغانستان میں پچھلے 20 برسوں کے دوران نیٹو کی موجودگی میں اس کے فوجیوں کے جرائم کی کھلی ہوئی تائید ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نیٹو کے فوجیوں نے پچھلے 2 عشروں کے دوران افغانستان میں شہریوں کے خلاف قتل عام اور مجرمانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ جب سابق برطانوی فوج کے خصوصی دستوں کے ایک گروپ نے پہلی بار یہ بات قبول کی ہے کہ انہوں نے افغانستان اور عراق میں اپنے فوجی مشن کے دوران جرائم انجام دیے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان فوجیوں نے افغانستان میں عام لوگوں کو سوتے وقت یا حراست کے دوران قتل کر دیا۔ مارے جانے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ان اعترافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان فوجیوں کے ممکنہ جرائم کا دائرہ 3 برسوں سے بھی زیادہ ہے، جن کا اب تک برطانوی حکومت کی سرکاری تفتیش میں جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کیس میں پہلی بار مجرم کے عنوان سے برٹش نیوی اسپیشل فورس کمانڈ کا نام سامنے آیا ہے، جس سے اس بین الاقوامی اسکینڈل کو ایک نیا رخ مل سکتا ہے۔ سامعین، افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ کابل ان افغانیوں کی حوالگی کے حوالے سے امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعمیری گفتگو کے لیے تیار ہے، جو میزبان ممالک میں رہائش کے لیے ضروری معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے پر جو لوگ افغانستان چھوڑ کر گئے تھے وہ بحفاظت ملک واپس آ سکتے ہیں۔ ایکس پر بلخی نے یہ بھی لکھا کہ افغانستان تمام افغانوں کا مشترکہ گھر ہے، یہاں پر ہر ایک کو نقل و حرکت کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ملک میں افغانوں کے لیے عارضی امداد کا منصوبہ ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کرسٹن نوم نے بتایا کہ یہ انتظامیہ عارضی طور پر محفوظ حیثیت کو اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹا رہی ہے، جو کہ عارضی ہے۔ ہمارے مشترکہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے حالات اب اس حمایت کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ امریکی حکومت کے سرکاری گیزٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ امداد اگلے 60 دنوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، قزاقستان کے وزیر اعظم کے نائب اول اور وزیر امور خارجہ مراد نور تلیوف نے طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور ٹرانزٹ کی توسیع، نیز دونوں ممالک کے درمیان بنیادی ڈھانچے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں امیر خان متقی نے قزاقستان کو وسطی ایشیا کے اہم ممالک میں سے ایک بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی صلاحیتوں کو مشترکہ طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معیشت اور راہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے کابل پرعزم ہے۔ دوسری جانب قزاقستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان رابطوں کو بڑھانے پر تاکید کی۔ سامعین، پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم لاہور میں ایران کے کونسل جنرل، یونیورسٹیز کے پروفیسروں، فارسی زبان کے محققین اور بہت سے مقامی عہدیداروں کی موجودگی میں عالمی شہرت کے حامل حکیم ابوالقاسم فردوسی کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مقررین نے ایرانی اور اسلامی ثقافت میں ابو القاسم فردوسی کے مقام و منزلت اور ایران و پاکستان کے درمیان تاریخی و تہذیبی رابطے کے طور پر فارسی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کا ایک خاص حصہ پنجاب کے گورنر ہاؤس کے احاطے میں حکیم ابو القاسم فردوسی کے مجسمے کی نقاب کشائی تھی، جن کو ایران و پاکستان کی قوموں کے بیچ مشترکہ ثقافتی ورثے کے احترام کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس تقریب کے موقع پر پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے لاہور میں ایرانی کونسل جنرل کے ہمراہ صوبہ پنجاب کے گورنر سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس گفتگو کا مقصد ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا اور یونیورسٹیوں اور تعلیمی مراکز میں فارسی زبان کی تعلیم کو مزید وسعت دینا تھا۔ سامعین، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان فوری جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سیاحتی مقام پہلگام میں کچھ مسلح افراد نے سیاحوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستانی حکام نے اس واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیتے ہوئے پاکستان پر اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد ان دو پڑوسی ملکوں کے بیچ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سامعین، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کو اشتعال انگیز، غلط اور خطرناک بتاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ پاکستان کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس وقت میں ایسے دعوے کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش ہیں، جب علاقائی امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ اس طرح کے بیان کشیدگی کو بڑھانے، اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے رائے عامہ کو بھٹکانے کی کوشش ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حالیہ جنگ بندی معاہدے کی پابندی کی ہے اور ساتھ ہی کئی دوست ممالک کی ثالثی سے کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے کام کیا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی درخواست کے بارے میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کو مایوس کن اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ پاکستان نے ہندوستان پر پہلگام واقعے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی نے ثبوت فراہم کیے بغیر اسلام آباد پر الزام آئے